نحمده ونصلي على رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے تین دن مجھے اتفاق ہوا کہ میں اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں انڈیا جاؤں. تو وہاں ایک پنڈت صاحب سے ملاقات ہو گئی میری. ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو سڈنلی میری نظر پڑی کہ ایک رگ اس آفس کی دیوار پر لٹکا ہے, اس پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ ہندی جانتے تھے, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ ہندی میں کیا لکھا ہے, کیونکہ اس پر نظر پڑنے کے بعد میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ یہ کوئی کوٹیشن ہے ان کی کسی مذہبی کتاب سے. تو ان صاحب نے جو ترجمہ بتایا, اس ترجمے کو سن کے میں دل میں کہتا رہا کہ میں ناحق ان پنڈت صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں آیا. نہ آتا تو اچھا تھا, کیونکہ وہ اتنا شرمندہ ہو گیا اس ترجمے کو سن کر. میں تو جن صاحب نے وہ ترجمہ سنایا انہوں نے بتایا کہ وہ ہندوؤں کی متبرک کتاب گیتا, اس سے ایک کوٹیشن ہے. وہ کوٹیشن یہ تھی کہ کل جو گزر گیا اس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا تھا, آج کا دن جو گزر رہا ہے اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے, آنے والے کل میں جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. میں نے یوں فیل کیا کہ میرے اعمال کے پیش نظر یہ زوردار تماچا مجھے لگا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ, اور اسلام کی اساس تو ایثار اور قربانی پر ہے. یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے کہ انسان اپنے تمام ارادوں, خواہشات اور تمناؤں کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دے. اگر میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پیٹ بھر کے روٹی آج مل جائے, اور پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے بجائے مجھے فاقے کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو میں اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کر لوں کہ وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. کیونکہ مومن کی معراج یہی ہے کہ جب وہ اپنے ارادوں کو, اپنے منصوبوں کو, اپنی خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دے تو وہ متوکل ہو جاتا ہے. جس کو ہم توکل کہتے ہیں, وہ توکل کا دوسرا نام اپنے تمام ارادوں, منصوبوں اور خواہشات کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کرنا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہم ہر کام میں رب تعالیٰ کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں. الفاظ بہت سخت ہیں, شاید وہ پسند نہ آئیں آپ کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں دعا کرتے وقت کہ یا اللہ تو سب سے بڑا اور سب سے زبردست ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کسی میں یہ ضرورت نہیں کہ تیرے ارادوں کو بدل سکے. کوئی پتا تیری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. یا اللہ تو میری ٹرانسفر شیخو پورا کر دے. اب ایک طرف تو رب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا, تو یہ بہتر جانتا ہے کہ تُنہیں کوئی کام میرا کب کرنا ہے. یہ بھی میرا ایمان ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ کام اپنے وقت مقررہ پر ہوتا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو وقت تُنہیں مقرر کر دیا ہے اس کو تبدیل کر سکے. یہ سب اللہ کو میں کہتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہی ہے, لیکن ساتھ اس کو کہتا ہوں کہ میری ٹرانسفر شیخو پورا کر دے. اب دوسرے لفظوں میں در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ شیخوپرا ٹرانسفر میری اگر ہو جائے تو میرے حق میں بہتر ہوگی، تو وہ کر دے. میں یہ نہیں اسے کہتا کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا کیا برا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو صرف وہی کرتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری موجودہ پلیس آف ورک سے میری ٹرانسفر میرے حق میں ہوگی تو اسے اس جگہ ٹرانسفر کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے. تو اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی اور میں اسی جگہ کام کرتا رہا تو ابھی اللہ کا شکر ادا کر دوں کہ یقیناً یہاں سے میرا ٹرانسفر ہونا میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے ایسی چیز سے بچا لیا جو کل کو مجھے نقصان دیتی. یہ سب ہمارا ایمان ہے، لیکن میں کرتا اس کے بالکل برعکس ہوں. تو وہ گیتا کی جو کوٹیشن تھی، میں بہت دیر تک پچھتاتا رہا کہ میں اس دفتر میں آیا ہی کیوں، یا میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ ترجمہ بتا دو مجھے، ورنہ یہ تماچا میرے منہ پہ نہ پڑتا. ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک سروے ہوا اور اس سروے کی جو سٹیٹسٹکس سامنے آئیں وہ بڑی حیران کن تھی کہ لوگوں کی 40% پرابلمز وہ ہیں جو پرابلمز ہوتی ہی نہیں ہیں. ہم انہیں پرابلمز سمجھتے رہتے ہیں، در حقیقت وہ پرابلمز ہوتی نہیں ہیں. 30% ہماری پرابلمز وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی ذہنی سوچ کی وجہ سے پرابلم بنا لیا، جبکہ وہ بڑی آسانی سے اوائڈ کی جا سکتی تھی. باقی جو 30% پرابلمز ہیں وہ فیکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ فگرز بھی بڑی حیران کن ہیں کہ مسلمان جو اسلام پر چلنے کا دعویٰ رکھتا ہے وہ اس طرح کی پرابلمز میں پھنسا ہوا ہو کہ 40% تو وہ ہوں جن کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، 30% وہ ہوں جو ہم نے اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے ارادوں کے ذریعے سے، اپنی خواہشات کے ذریعے سے چلتی ہوئی چیزوں کو پرابلم میں کنورٹ کر لیا. ہم لوگ مالی لحاظ سے پریشان رہتے ہیں، یہیں اسی جگہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اکنامکس کا اتنا بڑا ایک پرنسپل سمجھا دیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اکانومسٹ وہ سولوشن پیش نہیں کر سکا تھا صرف ایک جملے میں. تمام ہماری اکنامک اور فائنینشل پرابلمز کو سالو کیا ہوا ایک جملے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. تو ہماری پرابلمز یہ خود بخود ختم ہو جائیں اگر ہم صرف اسی ایک جملے پر عمل کر لیں. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان اٹھے، ڈھیٹ ہیں، بات نہیں مانتے. قرآن نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات ہمیں کہہ دی کہ بچے کا ماں باپ پر یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کریں. ہو یہ جاتا ہے کہ ہم تعلیم پر تو توجہ دے دیتے ہیں کہ بچے کو اچھے اسکول میں بھیج دیا، اپنے وسائل سے بڑھ کر اچھے اسکول میں بھیج دیا، لیکن تربیت نہیں ہم کر پاتے. بچوں کے سلسلے میں ایک دوسری پرابلم یہ آتی ہے ہمیں کہ ہم بچے کو جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرا جنید بغدادی ہو جائے, لیکن خود ہم فرعون کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں, جبکہ بچہ ہمیں رول ماڈل بنائے ہوئے ہے اور ہمیں کاپی کرتا ہے. ہم بچوں کو آزادی دینے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم زندہ ہیں اور ہمارے بچے کی عمر 60 سال بھی ہو گئی ہے تو وہ تب بھی وہ ویسا ہی بیہیو کرے جیسا وہ 2 سال کی عمر میں کرتا تھا, جبکہ اس کی سوشل ریکوائرمنٹس تبدیل ہو جاتی ہیں, بچے کی گروتھ کے مختلف فیزز آتے ہیں اور ان فیزز کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے. مختلف بچوں میں ان کی سائیکالوجی, ان کا سوشل انوائرمنٹ, ان کے پیرنٹس کے حالات, جس اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول کے معاملات, جن بچوں کے ساتھ وہ مکس اپ ہو رہا ہے ان کے حالات, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا فیز کتنا عرصہ پرسسٹ کرے گا. اسے ہم قبول کر لیں ایک مسئلہ زندگی کا ختم ہو گیا, بچہ بڑا ہو گیا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے, ہم اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں, مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. تو بات بہت دور نکل گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ سروے نے تو اس کو اس فارم میں دیا کہ 40-30 اینڈ دین اگین 30%, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنٹیج 90-10 ہے, کہ ہماری زندگی میں 90% ہم نے پرابلمز وہ پیدا کر لی ہیں جو ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہیں یا لا علمی کا نتیجہ ہیں, 10% پرابلمز وہ ہیں جو فیکچوئل ہیں, جو ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ارادوں کے تابع کر لیں, اپنی تمام سوچ اور اپنی خواہشات کو, اپنی تمناؤں کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر لیں, تو ہماری زندگی سے 90% پرابلمز دور ہو جائیں گی. میں اور آپ سبھی ہم دعا کرنے والے لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والے لوگ ہمیشہ خوش بیٹھے ہوتے ہیں, جبکہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے محفوظ چھت بھی نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی کافی نہیں ہیں, خوراک بھی ان کی کافی نہیں ہے. فقیر کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو کھانا میں نے کھا لیا اگلا کھانا کب کھاؤں گا میں, جیب بھی خالی ہے, پیسہ نہیں اس کے پاس ہوتا, اس کے باوجود وہ بڑا خوش دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے, وہ ہے اپنے رب پر اعتماد, ایک بھروسہ اپنے رب پر کہ میرا رب مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا, مجھے وہ پالے گا کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور میں ابھی اسی عالم کا ایک حصہ ہوں, وہ مجھے بھی پالے گا. یہی ایک یقین اس کی زندگی میں باوجود دنیاوی وسائل نہ ہونے کے حقیقی خوشی لے آیا ہے. دعا کرنے والے آدمی کو کبھی غمزدہ نہیں دیکھیں گے. میرے پاس یہاں ایک صاحب تشریف لایا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا کافی دیر پہلے, وہ تشریف لائے تھے صرف یہ دیکھنے کہ اس آدمی نے یہ کیا مداری پن شروع کر رکھا ہے یہاں, لیکن پھر وہ مستقل آنے لگے میرے پاس اور رفتہ رفتہ ان کی طبیعت میں رب تعالیٰ اتنی بڑی تبدیلی لے آیا حکمت کرتے تھے وہ. ان کا ایک ہی جوان بیٹا تھا, تو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے آ کے ان کے کلینک پر بتایا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش پڑی ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ. انہوں نے کہا اچھا بھی چلتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے. تو انہوں نے دو نفل نماز اللہ کے حضور ادا کی, ایکسیڈنٹ کے سین پر گئے اور لاش گھر لے گئے, بچے کو دفنا آئے. اگلے دن پھر بیٹھے کلینک میں کام کر رہے تھے. تو لوگوں نے ان سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس, میری اولاد اللہ نے عطا کی ہے, تو امانت رکھوانے والے کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنی امانت کو مجھ سے واپس طلب کر لے. تو جب اس کی امانت تھی, میں تو ایک امانت دار تھا بس, تو لے گیا وہ اس کو, تو اس پر رونا پیٹنا کاہے گا. باقی بحیثیت باپ کے جو میرے جذبات ہیں, اگر میں روؤں واویلا کروں تو یہ رب کی قدرت پر یقین نہ رکھنے کی علامت بن جائے گا اور یہ شکر گزاری کے خلاف ہوگا. میں صرف ایک دعا اللہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے حوصلہ اور صبر عطا کر دے کہ میں اس بڑے شوق کو اس کی رضا سمجھ کے ہستا کھیلتا قبول کر لوں. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. یہ جو گیتا کی ایک کوٹیشن میں وہاں سن کر آیا, میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ لوگوں کے بھی گوش گزار کر دوں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کس طرح بلائے پھر رہے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات کے, اور وہ جسے ہم کافر کہتے ہیں وہ کیا سبق پڑھا رہا ہے لوگوں کو. کسی صاحب نے کسی غیر ملک سے شاید سوال بھیجا ہے. In one of your audio lectures you mentioned a حدیث قدسی that Allah says زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں. Elaborated. ہم لوگ اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو جو کچھ ہم فیس کرتے ہیں اس میں ہمارے اعمال اور ہمارے رویوں کو دخل ہوتا ہے, لیکن ہم الزام زمانے کو دیتے ہیں کہ زمانہ ہی خراب آ گیا ہے. تو رب تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلوا کے کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ میں خود ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ بجائے ہم زمانے کو الزام دیں اپنی تکالیف کے لیے, اپنے مصیبتوں کے لیے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی, ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنے خامیوں کی ذمہ داری خود قبول کریں کہ ہمارے ہی رویوں اور ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہم یہ مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. اور جب ایک بار ہم تسلیم کر لیں گے, یہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکے, جو کہ ذرا دشوار ہوتا ہے کام اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اپنی اس خامی اس کوتاہی اور اس گناہ کو چھوڑ دے. لیکن اگر وہ بلیم شفٹ کرتا رہے دوسرے پر تو وہ خرابی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اسے یہ ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ میری اپنی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے اس حدیث کے پیچھے کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, غلط مشکل آئی ہے, مصیبت آئی ہے, دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ خود ہمارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے، بجائے زمانے کو برا کہہ کے اپنی جان چھوڑا لینے کی، تو پھر ہم اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کسی صاحب نے سورہ رحمان کے فضائل اور اس کی زکات کے بارے میں پوچھا ہے. سورہ رحمان کے فضائل بے پناہ ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے ہوں گے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اگلی اتوار میں زندہ ہوا تو پھر ہم سورہ رحمان ہی پر بات کریں، ایک تو یہ صورت ہے. تو دو تین نشستیں ہماری اس کے فضائل بیان کرنے میں گزر جائیں گی، لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ اس کے فضائل بھی بے پناہ ہیں اور اس کی تلاوت سے پیدا ہونے والے اثرات بھی بے تحاشا ہیں. اس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص اگر وہ ریگولرلی کر رہا ہے صبح اور شام، تصوف کی بڑی بلندیوں پر چلا جاتا ہے اور دنیاوی مال و زر سے کبھی تنگ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقے ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ تھوڑی انکم میں بہت برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تمام اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود بچ رہا تھا. لیکن اس کے فضائل پوری طرح میں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ بیان کر دوں گا. یہ الحمید اللہ کا ایک نام ہے، یا حمیدو یا الحمید. اس کے بارے میں صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کا ورد کیا جا سکتا ہے، تعداد بھی بتا دیں. میں عرض کئی بار کر چکا کہ مین ٹو مین ویری کر جاتی ہے یہ تعداد. ہر آدمی کی باڈی کیمسٹری کے مطابق تعداد ویری کر جائے گی، اس کی کوئی جنرل تعداد نہیں ہے. اس کو پڑھنے سے انسان کی طبیعت میں بہت نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اثرات یہ ہیں، بہت نرم دل ہو جائے گا بندہ، پاکیزگی اور صفائی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا. جن صاحب نے بھی کہا ہے، اگر مجھ سے کسی وقت علیحدہ اگر ملیں تو میں انہیں اس کی تعداد بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ اسے پڑھ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہر شخص ایک ہی چیز کو نہیں پڑھ سکے گا. ایک سوال جو میں خود نہیں سمجھ پا رہا، پلیز ایکسپلین بریفلی دی سورسز آف اسلامک لا ود ایگزامپلز. اسلامک لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں. اس کا مین سورس جہاں سے اسلامک لاز آئے ہیں وہ رب تعالیٰ ہے. قرآن میں اسلامک لاز بیان کیے گئے ہیں اور کچھ جگہوں پر سمبولک ہیں، کچھ میں کہیں مثالیں دی گئی ہیں، تمثیلن سمجھایا گیا ہے، کچھ پہ بہت ایکسپلین کر دیا گیا ہے. تو سورس تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالی، اور قرآن میں یہ تحریر ہوئے ہیں جو وحی کے ذریعے اتارے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر اس کی انٹرپریٹیشن صحیح معنوں میں دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسلام کی عملی شکل ہے، اسلام کی کتابی شکل قرآن ہے اور عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی پہ منطبق کیا ہوا تھا. अगर उसको देखना चाहें हम कि किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डाल लें, तो आपके रवैये, आपके आपका बर्ताव, आपका सलूक, आपके अकदामात, उस पर उसकी इंटरप्रिटेशन वहां से मिल जाएगी हमें। एक सवाल है जो जरा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इससे एक चीज में मुझे याद आ गई। यहां शायद किसी दिन मैंने ये अर्ज किया था कि हर रूह का अपना एक लफ्ज है, अगर वो पढ़ा जाए तो उस रूह में लताफत बड़ी तेजी से पैदा होती है। वो एक सरसरी सा जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद मुझसे बहुत से हजरात उनसे मुलाकात हुई और हर आदमी हमें से इंटरेस्टेड था कि वो लफ्ज मेरी रूह के मुताबिक जो है वो मुझे बता दिया जाए। एक बात मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि कुरान हम 24 घंटे तलावत करते रहे, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करते, उसके मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाते, तो सवाब तो मिलता रहेगा लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा हमें। इसी तरह अपने अंदर से तब्दीली लाए बगैर मैं कितना ही अपनी रूह के मुताबिक जो लफ्ज है वो पढ़ता रहूं, सवाब तो मिल जाएगा लेकिन उसका फल नहीं खा पाऊंगा मैं। उस लफ्ज का फल खाने के लिए मुझे अपनी फितरत से झूठ को निकालना होगा, दूसरों का हक मारना निकालना होगा, दूसरे के काम आने का जज्बा पैदा करना होगा, किसी के काम आने के बाद उससे किसी अज्र की तोको रखना निकालना होगा, किसी के काम अगर भूले से मैं आ गया तो उसको जताना वो निकालना होगा, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना पैदा करना होगा। जब ये हम कर लेंगे ये सब कुछ, फिर जब उस लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो यकीनन उसका फल हमें मिलेगा। तो उस जस्तजू में पढ़ने की बजाय पहले हम इस जस्तजू में चले जाएं कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इस्लाम के असूलों की खिलाफवर्जी करते हैं उसको हम अपने अंदर से बाहर निकाल फेंगे। उफ और दरगुजर अपने अंदर हमें पैदा करना होगी, दूसरों की पर्दादारी की सिफत अपने अंदर हमें पैदा करना होगी, खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाना वो सिफत पैदा करना होगी, दूसरों का हक न मारें हम किसी तरह वो पैदा कर ले होगी। जब ये हम सब कर लेंगे उसके बाद जब पढ़ेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि जो कुछ मैं आज हूं मैं इसी तरह रहूं और कोई सा भी कितना ही जलाली वजीफा, कितना ही जोरावर वजीफा पढ़ूं, उसका फल नहीं मिलेगा मुझे। अपने अंदर पहले तब्दीली हम ले आए, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उसके उसका सवाब भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा, दोनों बातें हो जाएंगी। ये सवाल जिससे ये बात याद आई थी वो मैं अर्ज कर देता हूं कि जो शख्स अपनी रूह की मुनासिबत से कोई वर्द या वजीफा पढ़ता रहता है, क्या उसके असरात उस शख्स के बदन पर भी पड़ते हैं? इसके 99.9% असरात तो रूह पर मरतब होते हैं, इंसान के किरदार पर मरतब होते हैं। जो 0.1% इसमें से मैंने अलहदा किया था वो ये है कि उस शख्स के चेहरे पर उसके बातन के नूर की चमक आ जाती है, चेहरे पर नरमाहट आ जाएगी, उसके उसकी आंखों में बहुत नरमी होगी, تو جو شخص بھی اس کی آنکھوں کو ایک بار دیکھے گا تو ایک دم سے احساس پیدا ہوگا اس میں کہ جس کی آنکھوں کو دیکھا ہے میں نے یہ شخص کوئی نیک آدمی ہے. بہت نرماہٹ اور بہت محبت ہوتی ہے آنکھوں میں, زیادہ اثر اس کا آنکھوں پہ پڑتا ہے اور دوسرا پھر اس سے کم چہرے پر بہت نرمی. اور اس کی پڑھنے والے کی جسم سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں, کتنا اس نے پڑھا, کس مقام پر چلا گیا پڑھتا پڑھتا, اس مناسبت سے اس شخص کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور جو شخص بھی اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سائے کے نیچے آ گیا, ایک ایسی مضبوط چھت میرے سر پر آ گئی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے مجھ تک طوفان پہنچ نہیں پائے گا. یہ جو پروٹیکشن کا احساس پیدا ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ مل کر, ایک یہ خارجی اثر ہے جو اس کی باڈی سے ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت. وہ دراصل وہ وائبریشنز ہیں اور وہ میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے باڈی کے گرد, اس کے زیر اثر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. خارجی طور پر تو یہ چیزیں, یہ تبدیلیاں مرتب ہوتی ہیں, باقی بدن اس کا ویسے کا ویسا رہتا ہے. دو ہاتھ رہتے ہیں, دو پاؤں رہیں گے, آنکھیں بھی دو ہی رہیں گی, ایسا نہیں ہوتا کہ چار ہاتھ ہو جائیں گائیں دو اور مزید. کوئی بدنی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لفظ ہیں ان کا تعلق تمام کا اللہ تعالی سے ہے, آسمان سے ہے, اور وہاں تک رسائی صرف روح کی ہے, اس جسم خاکی کی نہیں ہے. اس لیے جو بھی تبدیلیاں واقع ہوں گی وہ روح ہی پر ہوں گی, ماسوائے یہ چھوٹی سی تبدیلی جو میں نے عرض کی آپ سے. دوسرا سوال علی صاحب نے کیا ہے کہ حال ہی میں گزرنے والے رمضان المبارک میں شب قدر کی رات کو گزری تھی, اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ شب قدر کی رات کو گزری تھی, ماضی کی بات ہے, تو اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اگر میں یہ سوچوں کہ پچھلے رمضان میں 21ویں رات کو شب قدر تھی, تو یہ سوچ لوں کہ اگلی رات اگلے رمضان میں بھی ہوگی, تو وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم کچھ ایسی باتوں کے کریز میں رہتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس بات پر پردہ ڈالا ہے ہم اس کی کریز میں کیوں رہے ہیں؟ یہ تو ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے رات, کبھی 21ویں شب کو آ جائے گی, کبھی 23ویں کو آ جائے گی, کبھی 25ویں, کبھی 27ویں, یہ ہمیشہ ایک ہی رات کو نہیں ہوتی. اس لیے اس کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بات پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو ہم اس کی کریز کیوں کریں. یہ کسی اور صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ درود ابراہیمی کی زکات کے حوالے سے دور صغیر اور دور کبیر رہنمائی فرما دیں. 1,25,000 مرتبہ دور صغیر ہے اور 1,100,000 مرتبہ دور کبیر ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, ان سے بہت دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی, وہ ایک دن میں 1,25,000 24 گھنٹے میں پڑھتے تھے. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوا کہ وہ چونکہ 20-22 گھنٹے اسی میں مشغول رہتے تھے کہ 1,25,000 پڑھ لوں میں, تو اللہ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں کہ رزق حلال کما کر ہم کھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے. اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو لک آفٹر کریں پراپرلی, ان کے فلاح و بہبود کی ذمہ داری ہم پر ہے. اللہ نے ہم پر فرض عائد کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, ان کو لک آفٹر کریں. اللہ نے हमें हुक्म दिया है कि रिश्ते दारों के साथ हुस्न सलूक करें, एहसान का सलूक करें। तो एक शख्स जो हमें वक्त इबादत में मशगूल हो गया तो ना अपने लिए वो रिस्क हलाल कमा सका, ना अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सका, ना अपने मां बाप और रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक कर सका। एक बात याद रखिए कि नवाफिल के लिए फर्ज को कुर्बान नहीं किया जा सकता। फर्ज को फजीलत हासिल है वाजिब पर और नफली इबादत पर। तो हम अपने फराइज से कोताही करके, जिसके लिए हम अल्लाह को जवाब दे हैं, यौम हिसाब हमसे पूछ लिया जाएगा कि तुमने ये क्या किया है इनके साथ। तो हम अपने आप को जवाबदेह बना रहे हैं उन फराइज से मुंह मोड़ के। इसके साथ साथ एक और चीज है इसमें कि अगर एक दिन में हमने 1,25,000 पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने तो इबादत में भी एतदाल इख्तियार करने को हमें कहा है, एक्सेसिस से इबादत में भी मना किया। इबादत वही अच्छी है जो हम सहूलत से रेगुलरली कर सकें। तो हम अपने फराइज से मुंह न मोड़ें नफली इबादत के लिए कि हमें जवाब दे होना है अल्लाह के हजूर यौम हिसाब कि ये चीजें हम पर फर्ज थी वो हमने पूरी नहीं की हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने फराइज की तरफ पूरी तरह से तवज्जो दे दें और उसको ऐसे तरीके से पूरा करें, इतने आसान तरीके से कि हम पर कोई बोझ बाकी न रह जाए उसका। जो हमारा अपना टाइम रह जाता है ये फराइज पूरे करने के बाद, वो बेशक हम इबादत में सर्व कर दें। ये मैं आपको उससे इबादत से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक तवाजुन कायम रखने के लिए आपसे अर्ज किया है, वरना मेरा मकसद हरगिज ये नहीं कि मैं इबादत से मना कर दूं। लेकिन फर्ज इबादत पहले आएंगी, उसके बाद वाजिब इबादत आएंगी, फिर नफली इबादत आएंगी। इन्हीं साहब ने यह सवाल पूछा है कि क्या साहिब कश साहिब करामत भी होता है? अमूमी तौर पर बुजुर्गान के हवाले से साहिब कश्फ करामात पढ़ने में आता है। जुबान दानी, उसके अपने कुछ तकाजे हैं। जो अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं उनकी अपनी एक वोकल ब्यूटी है। जो सेंटेंस हम अदा करते हैं जुबान से, उसकी अगर कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अगर खूबसूरत नहीं है तो उसकी वोकल ब्यूटी पे असर आता है, उसके असर अंदाजी में भी फर्क आ जाएगा। कुछ लोगों की जुबान से निकली हुई बात दूसरे इंसान पर असर रखती है। हम उसे कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा खुश गुफ्तार है। उसकी वजह यह है कि अल्फाज का चुनाव वो उनका बड़ा खूब होता है, दूसरा उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बहुत खूबसूरत होती है। अल्फाज जो चुनते हैं उसकी वोकल ब्यूटी बहुत होती है, इसमें वो गुफ्तगु अच्छी गुफ्तगु कहलाती है। इसी तरह जो साहिब तहरीर हैं, लोग अदीब लोग हैं जो लिखते हैं, वो अगर प्रॉपर अल्फाज न लिखें, ऐसे अल्फाज न लिखें जिनका अपना एक हुस्न है, एक ही लफ्ज हर जगह के लिए नहीं बना है। तो अल्फाज चुनते हुए अदीब लोग इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो उस जगह पर हो सकता है वही चुना जाए, वही लिखा जाए, तो उनकी तहरीर में वो असर पैदा होता है। नतीजा ये होता है कि बाज़कात ये तहरीर की खूबसूरती लाते लाते हम हकायक से जरा सा हट जाते हैं। एक बहुत बड़े अदीब थे, उन्होंने अपनी किताब में मेरे बारे में कुछ जिक्र किया। جو ذکر کیا تو انہوں نے لکھا کہ شاہ صاحب کا گھر بڑا معمولی سا گھر تھا، اس کا ڈرائنگ روم پرانے زمانے کی بیٹھک جیسا تھا، اور میرے باہر بلانے پر جب شاہ صاحب آئے تو ننگے پاؤں آئے۔ میرے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہا میرے بارے میں، کہتے رہیے۔ لیکن وہ صاحب جب تشریف لائے گھر پہ تو بیگم صاحبہ جاہو جلال کے عالم میں تھیں، یہ لکھے جانے پر کہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا اور ڈرائنگ روم جو تھا وہ پرانے زمانے کی بیٹھک تھا، تو فوراً انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ تحریر میں اثر پیدا کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں لکھ دینا پڑتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو بزرگان دین کے بارے میں جو لکھا گیا کہ صاحب کشف و کرامات، تو یہ ادبی ایکسپریشن ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا صاحب کشف و کرامات وہ صاحب کشف بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے، یہ صرف تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے دونوں الف چیزیں ایک وقت میں اکٹھی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن کسی صاحب کے صاحب کشف و کرامات ہونے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، اگر وہ صاحب علم ہے اور ہم اس جستجو میں ہیں کہ جس چیز نے اسے صاحب کشف و کرامات بنایا تھا ہم وہی حاصل کر لیں اس سے تاکہ کل کو ہم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جائیں، تو ایک بات بھی بنے گی۔ تو اس جستجو میں نہ رہیں ہم کہ صاحب کشف و کرامات جس کے بارے میں لکھا گیا کیا وہ صاحب کرامت بھی تھا اور صاحب کشف بھی تھا، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیروگیٹری انداز میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے پرشین میں، پسرے سلطان بودھ، یہ ڈیروگیٹری ریمارک ہے کسی کے بارے میں کہ اس کو صرف اسی بات پر بڑا فخر ہے کہ میں سلطان کا بیٹا ہوں۔ وہ جہاں یہ ایکسپریشن دیا جاتا ہے، یہ پروورب کہا جاتا ہے پسرے سلطان بودھ، وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ تم سبھی کچھ ہو لیکن خود کیا ہو یہ تو بتا دو۔ تو ہم کسی شخص کی کشف کرامات کو بتاتے پھریں، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں، تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ تو ایسی چیز جو ہمیں نہ نفع دیتی نہ نقصان دیتی ہے ہم اس کی تلاش میں کیوں جائیں؟ ہاں، اس کا علم جو ہے اس آدمی کے پاس، اگر وہ صاحب علم ہے، وہ کام کی چیز ہے، اس سے وہ لے لیا جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس جستجو میں رہیے کہ کیا صاحب کشف و کرامات کو صاحب علم بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس سے وہ علم چھینا جائے کسی طرح تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے اس سے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔